الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان و اسلام کی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے. اس نعمت کے اوپر بندے کو ہر وقت جو ہے شکر گزاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسلام و ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور بندہ نعمت کے اوپر جتنی شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اور ظاہر بات ہے کس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود اسی کے اندر مثمر ہیں. اسلام جو ہے یہ اپنا پیغام دیتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں سلامتی کا پیغام لے کر. اسلام کے معنی میں ہی سلامتی کا پیغام ہے، ایمان کے اندر بھی جو ہے امن کا پیغام ہے. لہذا اسلام و ایمان یہ دونوں امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے. اور ایک مسلمان کی پہچان بھی کیا ہے؟ درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھل سے، اور مسلمان پہچانا جاتا ہے اپنے اخلاق سے. جس مسلمان میں جتنے اخلاق اعلیٰ ہوں گے اس کا ایمان بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا. اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انسان کا اسلام بہترین اسلام ہے جس کے اخلاق سب سے اونچے ہوں، جس کی عادتیں سب سے اچھی ہوں. جتنی اخلاق میں کمی ہوتی ہے اتنا ہی ایمان کی کمی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے ایک سچے مسلمان کی پہچان بھی یہی ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمان کی پہچان بھی کیا بتائی ہے؟ المسلم من سلم مسلم من لسانہ و یدہ. کامل و مکمل مسلمان وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. بلکہ اسلام کا پیغام جو ہے پوری انسانیت کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ تمام مخلوقات کے لیے جو سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے. اسی وجہ سے اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اونچے اخلاق کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور دنیا میں امن و آشتی اور سلامتی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین طریقے سے جو ہے تعلیم بھی دیتا ہے. چنانچہ اسلام کے اندر دیکھا جائے تو یہ خوبی اسلام ہی کے اندر ہے، باقی اور کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، کہ انسان کی زندگی کے تمام شعبے میں انسان کو رہن سہن کا طریقہ اور چال چلن کا طریقہ اور معاملات و معاشرت کے اندر ایک حسن پیرائے کے اندر معاملہ کرنا یہ اسلام نے سکھایا ہے. چنانچہ جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں کتنی بہترین تعلیم دی. ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یتیم کا جو ہے اس کو جو ہے دل سازی کرنا اور یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اخلاق اپنے عمل سے بتائے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز کے لیے اپنے دولت قضا سے نکلے، راستے کے اندر ایک بچے کو دیکھا کہ میلے کچیلے کپڑے ہیں، غمگین بیٹھا ہوا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیوں یہاں پر بیٹھا ہے، غمگین بیٹھا ہے، تیرے کپڑے بھی بدلے ہوئے ہیں، دوسرے بچے کپڑے بدل کر جا رہے ہیں اور تو یہیں پر بیٹھا ہے. اس بچے نے کہا کہ اصل میں میرا باپ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اور میرے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، میرے گھر کے اندر غربت ہے، میری ماں کے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں کہ میرے جو ہے میرے کپڑے سلا دیتی، اور آج جو مجھے اپنے ساتھ انگلی پکڑ کر لے جانے والا کوئی نہیں ہے. میں اکیلا ہوں اور اسی غم کے اندر اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے مجھے رونا آ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر جو ہیں اس کو اپنے گھر واپس تشریف لے آئے اور بیٹی فاطمہ کے مکان کے اوپر تشریف لے گئے اور بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی یہ بچہ میرا بچہ ہے, یہ تمہارا بچہ ہے, اس بچے کو نہلا دھلا کر, چھوٹا سا بچہ تھا اس کو نہلا دھلا کر حسن حسین میں سے کسی کے کپڑے اس کو جو ہے پہنا دو. چنانچہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو نہلایا, کپڑے پہنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس کی انگلی نہیں پکڑی بلکہ اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور دو ہاتھوں میں حسن حسین کی انگلی پکڑ لی اور اس بچے سے کہا کہ بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں, کیا تو اس پر خوش ہے؟ بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے تو سب سے بڑی سعادت مندی ہے. اب یہ بچہ جو غمگین بیٹھا ہوا ہے وہی بچہ اب دوسرے بچوں کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ تمہارے باپ تو میرے نبی کے امتی ہیں لیکن میرا باپ امتوں کا نبی ہے, جو امت کا نبی میرا باپ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایک یتیم کے اوپر ہاتھ پھیرنے اور اس کے جو ہے دل سازی کرنے کے لیے عمل سے پیش کیا ہے, اسلام کے اخلاق ہیں. لہذا اسلام کے اندر جہاں انسانوں کے حقوق بتائے گئے ہیں وہاں جانوروں کے بھی حقوق بتائے گئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو پہلے پیدا کیا, انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کی آمد سے پہلے انسان کی ساری ضروریات کو مہیا کر دیا. آخر میں یہ دلہا تو آیا ہے دنیا کے اندر, انسان جو ہے وہ آخر میں آیا, سب سے پہلے اس کی ضروریات کو پورا کیا اور جو ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ان ضروریات سے فائدہ اٹھانے والی چار ہی مخلوق ہو سکتی تھی, یا تو فرشتے ہیں یا جنات ہیں یا انسان ہیں یا دوسرے جانور ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے, کھانے پینے کی ان کو حاجت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے ان کو مبرہ رکھا ہے. اور رہے جو جانور تو جانور کے اندر وہ جو ہے وہ عقل وہ سمجھ اور اسی طریقے سے وہ ان کے اندر وہ چیزوں کے استعمال کرنے کا صحیح ڈھنگ ان کے اندر نہیں تھا اس لیے کہ ان کے اندر عقل ہی نہیں رکھی تھی. تو یہ جانور بھی اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی. اب رہا جنات کا معاملہ تو جنات ہماری آنکھوں سے اجل ہیں اور دنیا کا نظام اللہ نے انسان کے حوالے کیا ہے لہذا جنات اس کے تابع ہیں, لہذا پوری مخلوق کے اوپر ایک حاکم کی حیثیت سے اور اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان کا وجود انسان دنیا میں وجود میں آیا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے حقوق کی پاسداری اور ذمہ داری انسان کے اوپر رکھی اور انسان کو یہ بتایا کہ تو اس مخلوق کا دلہا ہے, اس مخلوق کا تو حاکم ہے اور اس دنیا کے اندر تو ہمارا خلیفہ ہے, لہذا ہماری تربیت اور ہماری تعلیم کے مطابق یہاں پر تجھے تمام احکام کو اور تمام اخلاق کو نافذ کرنا ہے. چنانچہ فرشتوں کے بھی حقوق بتائے گئے, انسان کی ذمہ داری ہے کہ فرشتوں کے حقوق بھی ادا کرے. آتا ہے روایتوں میں کہ فرشتے جیسے آسمان پر رہتے ہیں ایسے زمین کے اوپر بھی رہتے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی فرشتے رہتے ہیں. لہذا گھروں میں گندگی مت رکھو, اپنے گھروں کو صاف رکھو اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے بدبودار چیزیں باقی مت رکھو بلکہ اپنے گھروں کے اندر خوشبو رکھو تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. مسجد میں آؤ تو جو ایسی بدبودار چیز کا کھا کر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مسلموں کو تکلیف ہو لیکن فرشتوں کو بھی تکلیف. تو یہ اخلاقی تعلیم ہے. تو فرشتوں کے حقوق بھی بتلائے, ایسے ہی جو ہے جنات کے بھی حقوق بتائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ہڈیوں سے استنجا مت کرو اس لیے کہ ہڈیوں سے استنجا کرنے میں ایک تو تمہیں بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ تمہارے بھائی جناتوں کی خوراک ہے لہذا اس سے ان کو تکلیف ہوگی. ایسے ہی جو ہیں جو جنات مسلمان ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہر قسم کے فرقے ہیں, تو جنات مسلمان ہوتے وہ مومن کے گھروں میں رہتے ہیں لہذا ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش مت کرو, ان کی آزادی کو مت چھینو. ہاں جو شریر ہو ان کے اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. تو جناتوں کے حقوق بھی بتائے, جانوروں کے حقوق بتائے. جانوروں کے حقوق میں کیا بتایا, ایک متا ایک صحابی جو ہیں آ رہے تھے, راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ چڑیا نے جو چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہیں اور بڑے خوبصورت معلوم ہوتے تھے. چنانچہ جو ہیں اس صحابی نے ان چڑیوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ساتھ ملے کے بڑے اچھے خوشنما معلوم ہوتے تھے. اب وہ اس کی ماں چڑیا جو تھی وہ کہیں دانہ چکنے کے لیے گئی تھی کہ لا کر بچوں کو کھلاؤں گا, آ کر دیکھا تو میرے بچے نہیں. چنانچہ وہ جو ہے حیران پریشان ہوئی, اس نے دیکھ لیا کہ ان صحابی کے ہاتھ میں ان کے بچے ہیں، چنانچہ وہ چڑیا ان کے سر پر مڈلانے لگی اور چیں چیں کرنے لگی، لیکن وہ صحابی اس کی زبان کو سمجھے نہیں. بالآخر جو اس یہ چیزیں مجبور ہو کر اس نے خود اپنے آپ کو حوالے کر دیا، ان صحابی کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی. اب صحابہ کرام کی خوبصورتی بات یہ تھی، خوبصورت بات یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی اجنبی اور انوکھی بات ان کے سامنے آتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے حقوق رکھے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری انسان کے اوپر رکھی ہے، تو فقط انسانوں کے حقوق ایسا نہیں بلکہ جانوروں تک کے حقوق رکھے ہیں. تو جو ہے وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ واقعہ پیش آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، یہ چڑیا تم سے درخواست کر رہی تھی، تمہارے سامنے شکایت کر رہی تھی کہ مجھے اپنے بچوں سے جدا مت کرو، میں بچوں کو چھوڑ دوں، لیکن تم اس کی زبان کو سمجھے نہیں، تو یہ چڑیا تمہارے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی کہ اچھا میرے بچوں کی اگر تم آزادی چھین رہے ہو، میرے بچوں سے مجھے جدا کر رہے ہو، تو مجھے بھی قید میں رکھو تاکہ کم سے کم میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی، تو میری آزادی کو سلب مت کرو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابی سے کہا. لہذا کہا کہ ان بچوں کو چھوڑ دو ایسا نہیں کہا، بلکہ جہاں سے لے کر آئے وہاں جا کر اس کو چھوڑ دو. تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بتائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے بالکل بھوکا پیاسا، اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ ان جانوروں کے بارے میں خدا کے یہاں تمہاری پوچھ ہوگی اور ان جانوروں کی وجہ سے تم پکڑے جاؤ گے. انسان تو انسان لیکن جانوروں کی وجہ سے تم پکڑے جاؤ، یا تو اس کو کھلاؤ یا اس کو بیچ دو تم اگر اس کو تربیت نہیں کر سکتے. ایسے ایک مرتبہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آپ کے سامنے آیا اور آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور جو ہے وہ بلبلانے لگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ. مالک کو بلایا گیا، کہا کہ یوں تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام پورا لیتے ہو، اس کو کھلاتے نہیں ہو. ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول بالکل اس کا شکایت بالکل بجا ہے، اب میں ایسا نہیں کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کی پاسداری رکھنے کی بھی اپنی امت کو تعلیم دی. ایک مرتبہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے مدینہ کے کنارے پر، وہاں پر ایک ہرنی بدھی ہوئی تھی اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو اس ہرنی جو ہے آواز کرنا شروع کر دیا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے جانوروں کی بولی بھی بتلا دی، چنانچہ جو ہے وہ ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے بچے وہ سامنے پہاڑی پر ہیں اور اس آدمی نے مجھے لا کر باندھ رکھا ہے، لہذا آپ مجھے اجازت جو ہے مجھے چھڑوا دیجیے تاکہ کم سے کم میں اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں، وہ بھوک کی وجہ سے جو ہے رو رہے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہرنی سے کہا کہ اچھا تو وعدہ کر دے کہ تو واپس آئے گی. کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کے خلاف نہیں کروں گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اس کو باندھا تھا اس کو پوچھے بغیر اس ہرنی کو چھوڑ دیا. وہ ہرنی دوڑتی ہوئی گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو باندھ دیا. اب دیکھو ایک طرف جو ہے اس ہرنی کے اس کے بچوں کی ساتھ رعایت کرائی، دوسری طرف جو ہے اس نے اپنا عہد پورا کیا. جو انسان عہد کو پورا نہیں کرتا ہے وہ عہد اس جانور نے پورا کیا. اور تیسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہرنی کا شکار کر کے لایا تھا اس کی بھی رعایت کی کہ شکار کرنے کا حلال جانور کا اس کو حق تھا، اس نے شکار کیا ہے، لہذا اب اس دیہاتی کو بلایا اور کہا کہ اس ہرنی کو تم نے باندھ رکھا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑی کے اوپر ہیں، لہذا اگر جو ہے یا تو ان بچوں کو یہاں پر لے آیا، اس ہرنی کو چھوڑ دوں. اس دیہاتی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. چنانچہ جو ہے وہ ہرنی کو چھوڑ دیا. وہ ہرنی ناچتی کودتی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعائیں دیتے ہو گئی. تو دوستو مخلوق کے ساتھ بھی حقوق ادا کرنے کی اور ان کی رعایت کرنے کی اللہ کے نبی نے اپنے امت کو تعلیم دی ہے. یہ ہیں اخلاق. ایک محدث تھے، بہت بڑے محدث، چنانچہ جو ہیں علامہ نووی نے یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے. وہ محدث بڑی بڑی کتابیں لکھا کرتے تھے. اب پہلے زمانے میں لکھنے کے لیے آج کی طرح بال پین قلم نہیں تک نکالے اور لکھنا شروع کر دیا، بلکہ لکڑی کے قطعے بناتے تھے اور اس کو سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے تھے. ایک مرتبہ جو محدث جو کتاب لکھ رہے ہیں اور آپ نے سیاہی کے اندر لکڑی کو ڈبایا باہر نکالا تو ایک دم مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ سیاہے کو پینے لگی. چنانچہ وہ محدث فرماتے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو ذرا بھی نہیں ہلایا بلکہ اس کو پینے دیا. اب جو ظاہر میں معمولی واقعہ ہے لیکن ایک جانور کے ساتھ اخلاق کرنے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ اب یہ معمولی واقعہ تھا وہ تو بھول ہی گئے. تھے بڑے محدث, بڑی بڑی کتابیں لکھی, بڑے بڑے محدثین کو پیدا کیا, بڑے بڑے علماء کو پڑھایا, صاحب نسبت بھی تھے, ولایت بھی تھی, ان کے پاس سب کچھ تھا, لیکن ان کا انتقال ہو گیا. ان کے کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا, معاملہ کیا ہوا. کہا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ چلو جو ہے میں اللہ نے مجھ سے بڑی خدمت لی ہے, میں نے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں, حدیث پڑھا ہے, تفسیر پڑھا ہے, بڑے بڑے علماء کی تربیت کی ہے, تو یہی میرے لیے جو ہے ذریعہ نجات بن جائے گا. لیکن جو ہے اللہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ جا تیری مغفرت کر دی. تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ علیم و مزاج صدور ہے, دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے, لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تیرا بخشش اس وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ تیری نجات اس وجہ سے میں نے کیا, تجھے معاف کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکھی تیرے قلم پر آ کر بیٹھ کے وہ پیاسی تھی, تو نے اس کو روشنی اور شہائی پینا دی اور اس کی وجہ سے میں تجھے معاف کر رہا ہوں. دیکھو تو کہا انہوں نے کہ مجھے وہ حدیثیں پڑھا ہوئی اور حدیثیں لکھی ہوئی اور حدیثوں کا تر دست دیتا ہو, یہ ساری چیزیں مجھے کام نہیں ہیں بلکہ میرے لیے یہ کام آ رہا. تو ایک مکھی کی پیاس بجھانے کے لیے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس کی وجہ سے ان کی مغفرت ہوئی. تو دوستو جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہم بہت بڑے ولی گزرے ہیں, یہ اصل میں سمرقند کے رہنے والے تھے اور وہاں پر سمرقند کا علاقہ وہ ہے کہ وہاں سائبیریا کی جو ہے ٹھنڈی اتنی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے کہ مٹکوں میں بھی پانی جم جاتا ہے, پائپ لائن کے اندر بھی پانی جم جاتا ہے, اتنی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے. ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا, حضرت نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مصلی پر تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد چونکہ آپ کو بھی ٹھنڈی بہت لگ رہی تھی اس لیے آپ نے سوچا کہ میں جا کر کمبل میں لپٹ جاؤں اور وہاں بیٹھے بیٹھے ذکر کروں. چنانچہ حضرت جو ہیں اپنے پلنگ پر کے اپنے چارپائی کی طرف گئے, دیکھا تو ایک بلی ٹھنڈی کی وجہ سے آپ کے کمبل کے اندر لپٹی ہوئی ہے. تو وہیں پر آپ رک گئے کہ بیچارے ایک دبلی ہیں اور اس کو بھی تو بہرحال ٹھنڈی لگ رہی ہے, اس کے اپنی بچاؤ کا کوئی سامان نہیں, میں تو سامان کر سکتا ہوں. لہٰذا آپ نے اس بلی کو اپنے کھاٹ پر سے اٹھایا نہیں بلکہ اس کو ویسے ہی سونے دیا, یہاں تک کہ وہ بلی خود اٹھ کر چلی گئی. ایک جانور کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو الہام کیا کہ آؤ جاؤ ہندوستان میں جاؤ, ایک بہت بڑا شہباز آپ کے شکار میں آ جائے گا. چنانچہ جو ہے حضرت اللہ کے حکم سے ہندوستان میں آئے, دہلی میں آئے اور آپ کی خدمت میں جو ہے امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے بیعت ہوئے, جس مجدد الف ثانی کی وجہ سے ہندوستان کے مذہب کی کایا بدل گئی اور یہاں پر جو ہے اسلام جو ہے ایک پھلنے پھولنے لگا اور امن و سلامتی کا پیغام جو ہے پوری ہندوستان کے اندر پہنچا دیا اور ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کو جو ہے پلٹ کر اللہ کی طرف پھیر دیا. ایسا آدمی آپ کا جو ہے مرید بنا, ایک بلی کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ صلہ دیا. تو دوستو جو ہیں اسلام ایک ایسا نکھرا ہوا مذہب ہے کہ جو تمام کے حقوق بتلاتا ہے, تمام کے حقوق کو جو ہے ادا کرنے کی اور پورا کرنے کی مسلمان کو تعلیم دیتا ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اسلام اور ایمان کے اندر جو ہے سلامتی اور امن کا پیغام ہے. دنیا میں اسلام جو آیا ہے اور ایمان جو آیا ہے وہ امن و سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے, لہذا اسلام کو ماننے والا اور ایمان لانے والا دنیا کے اندر امن پھیلائے گا, کسی کی جو ہے کسی کا لوٹ کھسوٹ نہیں کرے گا, کسی کی چوری نہیں کرے گا, کسی کی ڈکیٹی نہیں گا, کسی کو ناحق مارے گا نہیں, کسی کا ناحق خون نہیں کرے گا, کسی کو اپنے کنبے سے الگ نہیں کرے گا, یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کہا کہ مسلمان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. دوستو اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے انسانوں کو سمیٹ سمٹ کر اسلام کی خدمت میں اور اسلام کے قدموں میں لا کر گرا دیتی ہے. صحابہ کرام دنیا میں پھیلے تو صحابہ کرام نے دنیا میں پھیل کر دوستوں کو لڑائیاں نہیں کی ہیں بلکہ آپ نے اپنے اخلاق کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام پھیلایا ہے. ایک سات صحابی چین کے ملک میں پہنچے جو زبان اپنی نہیں, ماحول اپنا نہیں, کلچر اپنا نہیں اور اس طریقے سے جو ہے لوگوں سے جان پہچان نہیں, لیکن وہاں جا کر انہوں نے سب سے پہلے اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا بلکہ اپنے اخلاق کا ثبوت دیا. سات صحابی تھے وہاں پر اپنی تجارت شروع کر دی, سچائی, امانت داری, جو عہد میں وفائی اور اسی طریقے سے وعدہ میں وفائی, یہ ساری چیزوں کے ساتھ وہ بیر بار کرنے لگے. اب جو ہے اتنی سچائی اور امانتداری کے ساتھ کہ چیز جیسی چیز ہو ایسی چیز کو دے دینا یہ مسلمان کا شیوا ہے. مسلمان چیز دینے میں کبھی دھوکہ نہیں دیتا. یہ صحابہ کرام نے تعلیم پائی تھی دربار رسالت سے, اور یہ کہا تھا کہ جو ہے دھوکہ دینے والوں کے لیے چیلنج کر دیا من غشنا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. یہ تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے تھے. چنانچہ چین میں پہنچے اور وہاں جا کر اپنے اخلاق کی اور اپنے کردار کی بنیاد کے اوپر ویاپار شروع کیا. اب ظاہر بات ہے کہ جہاں انسان کو سچائی امانتداری کے ساتھ اصلی چیز مل جاتی ہو اور معقول قیمت کے ساتھ مل جاتی ہو تو لوگ اپنا فائدہ دیکھیں گے. لہذا مارکیٹ کے اندر یہ لوگ چھا گئے اور وہاں کے بیپاریوں کا بیپار ٹھپ پڑ گیا. لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ باہر کے لوگ آئے ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے. بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا حالات پر پوچھے, تھوڑا بہت اشاروں سے بات ہو رہی تھی. چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ آئے ہو, تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے, لیکن ہمارے بیپاریوں کا نقصان ہو رہا ہے, لہٰذا تم ملک کو چھوڑ دو. صحابہ کرام نے کہا کہ زمین اللہ کی زمین ہے, ملک کو چھوڑ کر کیوں جائیں گے, ہم اسی سچائی اور امانتداری کے ساتھ کام کریں گے. اب جو صحابہ کرام ایک طرف ہو گئے سات صحابی, تو ملک کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے کہ ایسے فرشتہ صفت لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے گا, ہم نہیں جانے دیں گے اسے. اب جو صحابہ کرام کو موقع ملا اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے دلوں پر چھا گئے, اب ایمان و اسلام کی دعوت کا پیغام ملا. اور اس طریقے سے دوستو چین کے اندر صحابہ کرام کے دور سے ہی اسلام کا پیغام پہنچ گیا. تو اسلام اتنی امن اور سلامتی والا اور اتنی سچائی اور امانتداری کے ساتھ کام کرنے کا سکھانے والا ہے. تو جانوروں کے ساتھ جب یہ برتاؤ کرنے کی وجہ سے اللہ یہ انعام دیتا ہے, اور یہ تو مشہور قصہ ہے کہ ایک کتے کو ایک فاحشہ عورت نے پیار پانی پلا دیا اور اس کی جان بچا لی, اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی. اور ایک نیک صفت نیک کردار عورت نے جو ہے ایک بلے کو بھوکا باندھے رکھا, اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال لیا. اور دوستو اپنے بیپار میں اپنے معاملات کے اندر مسلمان کا جو کھانا بھی تبلیغ, مسلمان کا پینا بھی تبلیغ, مسلمان کا سونا بھی تبلیغ, مسلمان کا بیپار بھی تبلیغ, یہاں تک کہ مسلمان کا چلنا بھی اور پھرنا بھی اس کا سونا بھی تبلیغ. مسلمان کا ہر عمل تبلیغ بن سکتا ہے بشرطے کہ مسلمان مسلمان بھی ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جو بیپاری تھا اگلی امت کے اندر. اب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہونے کے بعد اللہ نے عالم مثال میں اس کو اپنے سامنے پہ بلایا, پیش کیا فرشتوں سے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, لیکن فرشتوں سے کہا کہ دیکھو اس کا نامہ اعمال, دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کیا نیکی ہے. فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ جل مجدہ, اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی نماز نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. کہا کہ پھر کیا ہے؟ کہا کہ ایک بات ہے کہ یہ آدمی جو ہے جب بیپار کرتا تھا تو بیپار کے لیے اپنے نوکروں کو بھیجتا تھا, لیکن اس کی یہ تاکید ہوتی تھی کہ اگر کوئی غریب آدمی تمہارے پاس سے کوئی خریدے اور تو ادھار لے جا تو اس کو ادھار دے دینا, اور ادھار لینے کے بعد اس کی وصولی میں اگرانی میں اس کی وصولی میں جو ہے اس کے اوپر سختی مت کرنا, اور اگر موقع ہو تو معاف بھی کر دینا. تو اس آدمی کے نامہ اعمال یہ معافی تلافی اور لوگوں کے ساتھ رعایت بہت زیادہ بھری ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا بس اس کو بس کر دو, اس کو معاف کر دو, اس کو جنت میں بھیج دو. تو دوستو جو ہیں ہمارے معاملات کیا ہیں, ہم چیزوں کے اندر عیب کو چھپاتے ہیں, ہم چیزوں کے اندر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, گاڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو ہر ایک کے اندر دھوکہ دیں, اور پھر آدمی فخر کرتا ہے کہ ایسے خراب تھے لیکن میں نے بہت ادا سے جو کا اس کو بیچ دیا. لیکن دوستو یہ ادا سے نہیں بیچا, بلکہ بہت ہی اپنی آخرت کو برباد کر کے بیچا ہے. تو اسلام میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر یہ کہا من غشنا فلیس منا. تو بہرحال اسلام جو ہے کھانے پینے میں رہنے سہنے میں ہر چیز کے اندر اخلاق سکھاتا ہے, اور یہی اخلاق تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان حکومت کرتے تھے, تو مسلمانوں کے محلوں میں پڑوسیوں میں غیر مسلم رہتے تھے, لیکن غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے. اس لیے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو تعلیم دی اس میں یہ بھی کہا نا کہ الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. من احب الى عیالہ, جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. احب اللہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. من یحسن الى عیالہ, جو اپنے اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کرتا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. لہذا دوستو جہاں معاملات کی بات آئے گی, وعدہ پورا کرنے کی بات آئے گی, عہد کو پورا کرنے کی بات آئے گی, تو وہاں پر بلا تفریق مذہب و ملت یعنی کوئی مذہبی بھید بھاؤ نہیں, مسلمانوں کے غیر مسلم ہو ہر ایک کے ساتھ معاملہ اچھا کیا جائے. اور حلف کے ساتھ وعدہ پورا کیا جائے گا. امانت ہوگی تو غیر مسلم کی بھی ہوگی, اس کی امانت پوری ادا کر دی جائے گی. دیکھیے میں واقعہ سناؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بدر کی لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں, مکہ کے لوگوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے نکلے ہوئے, ابو جہل نکلا ہوا ہے جو اللہ کے نبی کا دشمن تھا, اور کتنا بڑا دشمن, کیسی کیسی اذیتیں تکلیفیں ہوتے, وہ تو آپ الحمدللہ سنتے رہتے. اب اسی موقع پر حضرت حذیفہ ابن یمان جو جن کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیدی, وہ وہاں پر مکہ میں ہیں, ابھی ہجرت ہو چکی ہے. ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی, ان کے والد کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہوئی, دونوں باپ بیٹے مکہ سے چلے اسلام لانے کے لیے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے. ابو جہل لشکر لے کر نکلا ہوا ہے, اور جو ہے اس کا بس چلے تو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی نیت سے نکلا ہوا ہے, مسلمانوں کو کھا جانے اور تباہ و برباد کرنے کی نیت سے نکلا ہوا ہے. اتنا بڑا دشمن, اس امت کا فرعون جس کو کہا گیا. اب جو ہے حذیفہ ابن حذیفہ اور ان کے بعد یمان, دونوں کے دونوں جا رہے ہیں, ابو جہل نے دیکھ لیا, ان کو پکڑ لیا, کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کے پاس جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ تم وہاں جا کر پھر ہمارے خلاف لڑائی میں تم شامل ہو جاؤ گے, اس میں ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں, تم کو ہم ہمارے پاس قید رکھیں گے یا تم کو مار ڈالیں, اور اگر جانا ہے تو یہاں عہد کرو کہ وہاں جا کر اور کچھ نہیں کریں گے, بس صرف ملاقات کریں گے, ان کا دیدار کریں گے, لڑائی میں شامل نہیں ہوں. اب جو ہے گردن پر تلوار رکھ کر ہم سے یہ عہد لیا, چنانچہ انہوں نے عہد کر لیا, اور عہد کرنے کے بعد روانہ ہو گیا. این اس موقع پر پہنچے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے قریب پہنچ چکے تھے. چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا واقعہ سنایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری جان چھوٹی ہے, تم نے ایک عہد کیا ہے, لہذا تم لڑائی میں ہمارے ساتھ شریک مت ہو. حالانکہ آدمیوں کی ضرورت تھی, سب کچھ تھا, اور جو ہے سامنے اتنا بڑا دشمن تھا, جانی دشمن تھا, لیکن ایسے موقع پہ بھی عہد کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ہم نے دل سے عہد نہیں کیا, اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسا کیا. آپ نے فرمایا نہیں, تم اپنی زبان دے چکے ہو, اپنی زبان کے اوپر قائم رہو. دوستو اس کا نام ہے اسلام. لہذا دوستو جو ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کی, جناتوں کی رعایت کرنے کی, اور فرشتوں کی رعایت کرنے کا حکم دیا, وہیں پر انسان تو بہر انسان ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, ہر ایک کے ساتھ رواداری اور اسی طریقے سے جو ہے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے, اور یہی تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد کے اوپر دوستو 25 سال کے اندر اسلام پوری دنیا کے اندر پہنچ چکا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں. کوئی تلواروں سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق دیے تھے ان اخلاق کو لے کر قوموں کے سامنے پیش کیا, اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے تمام جگہ پر فتوحات نے ان کے قدم چومی. اور دوست ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور وہاں سے محلہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے سوائے کسی مجبوری کے, اور مسلمان کے ساتھ رہنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے, بلکہ جو ہیں اپنے پڑوس مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں کی قیمت کو ڈبل کر دیتے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا, بہت بڑے امام حدیث گزرے ہیں, اور جو طب تابعین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بھی ہیں, اور تمام محدثین کے ان کے جو ثقہ ہونے پر اور ان کے معتبر ہونے پر اتفاق ہیں, شاید ہی کسی نے ان کے اوپر تنقید کی ہو, اتنے بڑے امام تھے. ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا, اس یہودی کو کچھ مالی ضرورت پیش آ گئی, چنانچہ اس نے اپنا مکان بیچنے کے لیے نکالا. عبداللہ ابن مبارک کو خبر نہیں, ایک آدمی جو مکان لینے کے لیے گیا, کہا کہ بھائی کیا قیمت ہے؟ کہا کہ جو ہے 2000 دینار. 2000 دینار. تو اس مسلمان نے کہا کہ بھائی یہاں اس محلے میں تو 1000 دینار میں مکان بیچتے, تو 2000 کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا کہ بالکل تو صحیح کہتا ہے, 1000 تو اس مکان کے اور دوسرے 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کے. یہ کوئی غیر مسلم ایک جو ہے مسلمان کی قیمت لگا رہا ہے, یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اخلاق کردار کی وجہ. پھر آگے کیا بنا, عبداللہ ابن مبارک آئے, ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پڑوسی کو بلایا اور بھائی کہ تم مکان کیوں بیچتے ہو؟ معلوم ہوا کہ تمہارے مکان کی قیمت ڈبل آ رہی تھی, ہے تو 1000 دینار, لو 1000 دینار لو, اپنی ضرورت پوری کرو, اپنا مکان مت بیچو, میرے پڑوس میں رہو. دوستو یہ اخلاق تھے, اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو جو عزتیں دی ہیں وہ ایمان کے ساتھ امن کے پیغام کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ سلامتی کے پیغام کی وجہ سے، اور اسلام و ایمان کے ساتھ اس کی اخلاق کی وجہ سے. لہذا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے محلے میں کیسے رہنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ کس اخلاق سے ساتھ پیش آنا ہے کہ تمہارے اخلاق کی وجہ سے وہ متاثر ہوں اور اسلام کے خواہاں بن جائیں. یہ دوست ہمارے آج دوستو دنیا کے اندر اسلام کے پھیلنے میں جو رکاوٹ بنے ہیں وہ کوئی غیر نہیں بنے، خود ہم رکاوٹ بنے کہ ہمارے دامن داغدار ہیں. اسلام کی تعلیمات کو دنیا کی ہر قوم سراہتی ہے اور اسلام کی حقانیت کو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے کہ اسلام بہترین مدد ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے بہترین نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دامن دوستو بد اخلاقی کی وجہ سے داغدار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ایسے اخلاق بتائے. آپ کو واقعہ مشہور معروف ہے، واقعہ معلوم ہوگا کہ ہجرت کے بعد جس مکہ سے دشمنوں نے آپ کو نکالا، روتا ہوا نکالا، آپ کے جو ہے راستوں میں کانٹے بچھائے، آپ کو پتھروں سے مارا، آپ کے اوپر اونٹ کی اجڑیاں ڈالی، آپ کے گلے کے اندر چادر ڈالی گئی، سب کچھ کیا گیا. لیکن جب ہجرت کے بعد ایک وقت آیا کہ مکہ کے اندر ڈکار ہو گیا، قحط سالی ہو گئی، اور اتنی قحط سالی ہوئی کہ لوگوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے بھوک کی وجہ سے دھوئیں نظر آتے، راستے نظر نہیں آتے، اتنی زیادہ بھوک مرا اور اتنی زیادہ فاقہ کشی ہونے لگی. ابو سفیان جو اس وقت جو ہے وہاں کا سردار تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے لیکن اس وقت تو کافروں کے ساتھ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا کہ آپ کی قوم ہے بھوکے مر رہی ہیں، آپ کچھ توجہ دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے برتاؤ کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور 500 دینار جو ہے دوستو سونے کی گنجی کو کہا جاتا ہے، اور ایک دینار کم سے کم 4 گرام کا ہوتا تھا، تو 500 دینار آپ نے ان کی مدد میں اور کچھ اناج وغیرہ بھیجا اور کہا کہ قوم میں تقسیم کر دو اس کو. تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ غیر مسلم ہے، بلکہ وہاں پر انسانیت کی ہمدردی کی بنیاد کے بعد تو انسانی حقوق کی پاسداری اور انسانی حقوق کی جو ہے اس کو دنیا میں جاری کرنے کی جو ذمہ داری اللہ نے مسلمان کے اوپر ڈالی، انسانی حقوق کی پاسداری تو اسلام میں بتائی گئی ہے کہ انسان انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. ناس سے مراد کون ہے؟ اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب آ گئے. لہذا جہاں پر کسی محتاج کی، کسی بےکش کی، کسی اپاہج کی، کسی جو ہے فاقہ کش کی مدد کرنے کا موقع آئے گا تو اس وقت اسلام اور یہ کفر کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ انسان کو دیکھا جائے گا، انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر اس کے ساتھ کام کیا جائے گا. دوستو یہ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا وہ کیسے پھیلا؟ حضرت خواجہ معید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون سی فوج لے کر آئے تھے؟ وہی اپنے ساتھ اخلاق و کردار کو لے کر آئے تھے. آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کے تقوی کی بنیاد کے اوپر جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. کوئی مسلمان باہر سے نہیں ہے، یہیں کا جو غیر مسلم مسلم بنا ہے. یہ کیا تھا؟ ان کے اخلاق تھے، ان کے اخلاق کی کردار کی وجہ سے. تو ایسے جتنے بھی ہندوستان کے اندر باہر سے بزرگ آئے ان تمام نے یہاں پر اسلام پھیلایا اپنے اخلاق کی بنیاد کے. اس لیے دوستو ہمیں اپنی برادر قوم کے ساتھ، اپنے پڑوسی قوم کے ساتھ جو رہنا ہے وہ اسلامی اخلاق کی بنیاد کے اوپر، اس لیے کہ ہم اسلام کے پابند ہیں اور اسلام ہمیں جو اخلاق سکھاتا ہے وہ اخلاق کی اور کردار کے ساتھ ہم رہیں گے تو دوسری قومیں ہمارے ساتھ رہیں گی. اس لیے ہمیں کسی کے سلوک کو نہیں دیکھا ہے، ہمیں اپنا سلوک بتانا ہے، اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سلوک کو بتاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی، بلکہ جو ہے آپ نے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی کس حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے عملی طور پر بھی بتا دیا. تو بہرحال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا عظیم مذہب دیا ہے جس نے اسلام اور اسی طریقے سے ایمان کے لفظ سے دنیا کے اندر امن و امان اور سلامتی کا پیغام دیا. اس لیے دوستو دنیا کے اندر مسلمان جو ہے مار دھاڑ کے لیے نہیں آیا، چوری ڈکیٹی کے لیے نہیں آیا، دنیا کے اندر کسی کو ستانے کے لیے نہیں آیا. اسلام اس کی تعلیم ہی نہیں دیتا ہے، اور جو ایسا کام کرتا ہے سمجھو کہ اس کا حصہ اسلام اور ایمان مکمل نہیں، وہ مسلمان ادھورا مسلمان ہے، وہ مومن ادھورا مومن ہے. مکمل مومن وہی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دنیا کے اندر انسان کو جو بھیجا، یہ زمین کے اوپر خلافت دے کر اس کو بھیجا کہ زمین کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اسلام اور ایمان کے احکامات کو جاری کرو اور دنیا کے انسانوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے طرف کھینچو اور اپنے جو سرخ روئی اور خوش روئی کے ساتھ پیش آنا ہر مسلمان کے لیے ضرور ہے کہ دوسرے ہر انسان کے ساتھ ایسے پیش آئے، یہ بھی اسلام کی تعلیم. ولا تسعر خدک للناس، قرآن پاک نے کیا کہا، ولا تسعر خدک للناس. کبھی آدمی غصے میں ہوتا ہے، منہ چلا کر بولتا ہے، گال پھلا پھلا کر بولتا ہے، کہا کہ لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو مت پھلاؤ. دیکھو یہاں پر بھی ناس کہا، للمومن نہیں کہا، للمسلم نہیں کہا، بلکہ للناس کہا، کہ کسی بھی انسان کے ساتھ کھٹے منہ سے، ترش روئی سے منہ بگاڑ کر، گال پھلا پھلا کر پیش مت باؤ، بلکہ ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوا اور آپ کعبہ سے باہر نکلے، وہی مجرم آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے آپ کو مارا تھا، پیٹا تھا اور روتا ہوا مکہ سے نکالا تھا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھی، وہی مجرم سامنے کھڑے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور کریم کی اولاد ہیں اور آپ سے کرم ہی کی امید ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهبوا انت متلقا لا تصيب عليكم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تمہارے لیے کوئی سرزنش اور پکڑ نہیں. ایسے بڑے بڑے مجرم کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر کے جو ہے مسلمان کو تعلیم دی کہ جو ہے کسی کے جرم کو مت دیکھو، بلکہ تمہارے اندر جو مایا ہے ایمان کی اور اسلام کی، اس مایا کے ذریعہ کرتے ہوئے تم دوسروں کے ساتھ سلوک کرو، دوسری قومیں تمہارے سامنے جھک جائے گی. اور دوستو جھکتی آج بھی ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جن کے اطوال اچھے ہوتے ہیں، دوسری قومیں ان کے سامنے جھکتی ہیں، ان کا احترام کرتی ہیں، ان کو سلام کرتی ہیں اور ادب سے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر زمانے میں اچھے لوگ ہوتے ہی ہیں اور اچھے لوگ زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ عید اور رمضان گئی اور یہ عید آئی، یہ عید کا پیغام بھی ہمیں کیا دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم یہاں پر ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح صفوں میں کھڑے ہو، تو ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایسے ہی ہر انسان دوسرے انسان کا ہمدرد بھی ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہے جو آدمی جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا وہ انسان بڑا تباہ و برباد ہے، خسر و خواب، وہ آدمی بہت خسارے میں ہو گیا، وہ آدمی بہت برباد ہو گیا. پوچھا کہ اللہ کے رسول کون، کہا کہ جس کے دل میں رحم کا مادہ نہ ہو. اور رحم کس کے لیے؟ رحم ہر جاندار کے لیے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جانور پر رحم کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، جانور کو کھلانے سے ثواب ملا؟ آپ نے فرمایا ہر سانس لینے والے مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دے گا. تو جانور کے ساتھ بھی سلوک کرنے کا حکم دیا، تو انسان تو بہر انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. تو عید کا پیغام ہمیں دے رہا ہے اور عید ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر تم سلامتی کا پیغام لے کر آئے ہو، دنیا میں تم ایمان کی وجہ سے امن کا پیغام لے کر آئے ہو، لہٰذا دنیا کے انسانوں کے لیے تم سلامتی بن جاؤ، وہ خود تمہارے لیے سلامت بن جائیں گے. دنیا کے لوگوں کو امن کا پیغام دو، امن کا پیغام دوں گے تو امن کے پیغام کی وجہ سے امن کا پیغام لینے والے بھی امن کا پیغام دینے والے بن جائیں گے. اس لیے دوستو جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم دولت عطا فرمائی، اس دولت کے اوپر ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، مخلوق جو جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے وہ ہونا چاہیے، ایک انسان کے ساتھ چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب کوئی غیر مسلم وفد آتا تھا تو آپ اس کے سردار کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بعض اوقات اپنی چادر بچھا دیتے تھے، اور آپ نے فرمایا ہر قوم کا بڑا بہرا بڑا ہی ہوتا ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے. یہی بات تھی کہ وہ آنے والے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے لیکن آپ کے قدموں میں آ کر گر جاتے تھے، یہ اخلاق کی وجہ سے. انک لعلی خلق عظیم، اسی کے جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، تو کہا کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، انک لعلی خلق عظیم. اسے دوستو اخلاق تو ہمارے پاس ہوں گے، ایمان والوں کے پاس اخلاق ہوں گے، اور اخلاق کے لیے ایمان ضروری، ایمان کے لیے اخلاق ضروری، دونوں کا ایسا جوڑ ہے کہ بغیر اخلاق کے ایمان کا کامل نہیں ہو سکتا اور ایمان بغیر اخلاق کے کامل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جو رمضان گیا تو رمضان کے اندر جیسے ہم نے روزے رکھے، روزے کے اندر کھانے پینے سے رکے، ایسے ہی جو یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جب روزے کی حالت میں تم نے حلال چیزیں چھوڑی ہیں تو اب روزے بعد رمضان کے بعد روزے کے تم حرام چیزوں کو بھی اسی طریقے سے چھوڑو جیسا کہ حلال چیزیں تم نے اللہ کے حکم سے چھوڑی، تو اللہ کا حکم حرام چیزیں چھوڑنے کے ہمیشہ کے لیے. لہذا اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی پہچان کیا بتائی، المسلم من سلم المسلم من لسانه ویدیہ، مسلمان اور کامل و مکمل مسلمان، یہاں الف لام تکمیل کے لیے، کہ کامل و مکمل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. دوستو تکلیف پہنچانے کے دو ذریعے سب سے بڑے ہیں، اور اس میں زبان کو پہلے لائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ سے تو ہر ایک کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، ایک آدمی غریب ہو کمزور ہو تو کسی پہلوان کو ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا جاتا، لیکن زبان سے تو اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور زبان کی تکلیف ہاتھ اور ہتھیار کی تکلیف سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جرحت السنان لہلتیاں ولا التام جرح اللسان، کہ جو ہے تیر اور تلوار کے گھا تو اس کو پور کیا جا سکتا ہے، لیکن زبان کا جو گھا دل پر جاتا ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے دوست اپنے زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، اور اپنی زبانوں سے ایسی بات مت کہو جس کی وجہ سے دوسروں قوموں کو یا اپنے خود برادری کو تکلیف ہو. کسی کی دل آزاری مت کرو. دل آزاری اتنی بری چیز ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے میں جو ہے لشکر لے کر جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے ساتھ وہ کوئی بھی آدمی نہ آئے جس نے کسی کا دل دکھایا ہو. صحابہ کرام تو بڑے صاف لوگ تھے نا، وہ تو جو بات ہوتی تھی کہہ دیتے تھے، ہماری طرح چھپاتے نہیں تھے. چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آج میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کے یہاں پیشاب کیا ہے. آپ نے فرمایا کسی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف تو ہوئی نا، لہذا تم ہمارے ساتھ مت آؤ. تو یہ دوست، تو دل آزار اتنی بری چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما عوض ابھی، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے ناخن پیتل کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. میں نے کہا کہ جبریل یہ کیا حال ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ لوگوں کا دل دکھانے والے تھے. لوگوں سے مراد مسلمانوں کے، غیر مسلموں کسی کا دل دکھانا بہت بری چیز ہے. اللہ فرما حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. جس کا دل ٹوٹتا ہے، کوئی دکھاتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. جب وہ اپنی دل سے آہ نکالتا ہے تو اس کی آہوں کی وجہ سے میں اس سے بدلہ لیتا ہوں ظالم سے، چاہے مظلوم مسلمان ہو چاہے مظلوم غیر مسلم ہو. یہ ہے اخلاق اسلام کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی اخلاق کے اوپر پابند رہنے کی اور اپنے کردار کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے کہ رمضان مبارک کے اندر ہم نے روزے رکھے، رمضان مبارک کے اندر جو ہے تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمیں فکر نصیب فرمائے، اور ہماری عبادت کے ساتھ ہمارے معاملوں کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، جو کچھ صدقہ و خیرات کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے، اور اس ملک کے حالات کو اللہ تعالیٰ امن و امان میں تبدیل کر دے، اور ہر قوم کے اندر ہر انسان کے دل میں ایک دوسرے انسان کی ہمدردی پیدا کرے. یہی دوست ہمارا سرمایہ ہے اور یہی آخرت میں ہمارے لیے کام آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دوستو نماز کا وقت ہو رہا ہے، لہذا سب سے پہلے تو اپنی صفوں کو سیدھی کر لیجیے. ہاں تو بس اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، لیکن جگہ خالی ہو تو اس کو پور کر لو.